سورة النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ کا حکم آ پہنچا، پس تم اسے جلدی نہ مانگو، وہ پاک اور بلند تر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو. جب انسان کسی چیز کا انکار کرتا ہے نا، یا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو جلد لانے کا مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ انسان جلد باز ہے. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کا خاتمہ یقینی ہے، اور اللہ کا قانون جزا و سزا بھی اٹل ہے، اور قرآن کو یہاں روح کہا گیا. اور پھر یہ کہ مشکلات میں غیر اللہ کی طرف دیکھنا اللہ کی قدرت کو کم تر سمجھنا ہے. پھر یہ کہ قیامت آنی آنی ہے، اس لیے نیک اعمال ذخیرہ کرے اور اپنا جائزہ لیں، کیا قرآن میری زندگی کو تبدیل کر رہا ہے؟ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ بلند تر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ کھلم کھلا جگڑنے والا ہے. کائنات اور اس میں موجود چیزوں کو پیدا کرنا با مقصد ہے، بالحق، اور انسان یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ ہے وہ حقیر مادہ نطفہ جسے انسان دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور جب اس سے انسان بن جاتا ہے تو پھر جھگڑالو بن جاتا ہے. اور خصیم وہ ہوتا ہے جو صرف جھگڑا نہیں کرتا، جھگڑے میں حدیں پار کر جاتا ہے، بہت ہی جھگڑالو. یاد رکھیے، اپنی اصلیت کو یاد رکھنا تکبر کا علاج ہے، کہ میں بنا کہاں سے ہوں، میری اصل کیا ہے، میں تھا کیا. اور اللہ نے بولنے کی جو قوت دی ہے وہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں، لہٰذا اسے صحیح استعمال کریں. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون، اور انعام ان کو اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، اور اس نے چوپایوں کو پیدا کیا جن میں تمہارے لیے گرمائش کا سامان ہے، اور کئی دوسرے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان ہے جب تم شام کے وقت چرا کر لاتے ہو، چرا کے نہیں چرا کے لاتے ہو، اور جب تم صبح کے وقت چرانے لے جاتے ہو. یہ سورت نعمتوں والی سورت بھی کہلاتی ہے، اور اس میں مختلف نعمتوں کا اب ذکر آتا جائے گا. سب سے پہلے لائف سٹاک کا ذکر ہے، چوپایوں کا، اس کی اون، بال، کھالیں، یہ سب فائدے کی چیزیں ہیں. دودھ، گوشت، منافع ہیں، ان کو پال کے بیچنے میں بزنس ہے. اور یہاں ایک بہت باریک اور خوبصورت نفسیاتی نقطہ ہے کہ قرآن صرف پیٹ بھرنے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ انسانی ذوق اور جمالیاتی خوشی، جو استھیٹک سینس ہوتی ہے انسان کی، اس کا بھی سامان بتا رہا ہے. کہ ہر انسان کے اندر، یعنی جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر، ان کو خوبصورت چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. تو یہاں ولکم فیہا جمال، اور چرواہے کے لیے خاص طور پر اپنے ریوڑ کو صحت مند دیکھنا بڑا سکون کا باعث ہوتا ہے. کہیں بھی ریوڑ جا رہا ہو نا، تو ضرور توجہ کیا کریں، غور سے دیکھا کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنے ایک ردم کے ساتھ چلتے ہیں، اس میں بھی ایک حسن ہے. اوپر سے بھی دیکھیں اور نیچے سے بھی اللہ کی شان نظر آتی ہے. یعنی جانور جو ہیں، انسان کے پاس چلتا پھرتا ایک سرمایہ ہے، موبائل ایسٹ ہے انسان کا. اور اگر اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر نہ کرتا، اور وہ انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، تو وہ پچھاڑ دیتے انسانوں کو، لیکن وہ انسان کے حکم کے تابع ہے. ہر نوالے اور ہر لباس پر اللہ کا شکر ادا کرے، خصوصاً اگر آپ کو لیدر جیکٹ مل جائے سردی میں. اور زندگی میں حلال طریقے سے خوبصورتی اور زینت اختیار کرنا ناپسندیدہ نہیں ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم ذاتی مشقت کے بغیر پہنچنے والے نہ تھے. بے شک تمہارا رب یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور گھوڑے اور خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ سامان زیست بھی ہیں، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. اللہ نے جانوروں کے ذریعے ہمارا سفر آسان کیا، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جس میں کوئی پولوشن نہیں تھی. جب سے گاڑیاں بنی ہیں، انسان نے فضا کو آلودہ کر دیا ہے. فائدہ بھی ہے، لیکن چلے شکر ہے الیکٹرک کارز آ گئیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رافت اور رحمت دو کا ذکر کیا گیا ہے، کہ اس کا خاص کرم ہے. اور سواری میں بھی زینت ہے، گھوڑے وغیرہ سواری کا کام بھی کرتے ہیں اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہیں. گھوڑا جہاں میدان جنگ میں کام آتا ہے، وہاں اپنی خوبصورتی کے لیے بھی مشہور ہے، اور خاص طور پر اس کے پیچھے کے بال. یعنی آپ کبھی گھوڑے کو دیکھیں نا، آپ کے اندر ایک عجب سے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور پھر فرما وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے ہی نہیں، وہ آئندہ فیوچر میں پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائے گا. 14 سال پہلے لوگ نہ کار سے واقف تھے، نہ ٹرین سے، نہ جہاز سے، نہ بحری جہاز سے، نہ خلائی شٹل سے، نہ راکٹ سے، کسی چیز سے نہیں. اور ابھی آگے پتہ نہیں اور کیا کیا آنے والا ہے. ابھی جو سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے وہ شاید منٹس میں طے ہو جائے. اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی پہچان بھی اور قرآن کی سچائی کی دلیل بھی ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سیدھا راستہ دکھانا اللہ ہی کی ذمہ ہے، اور ان میں سے کچھ ٹیڑھے راستے بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا. جسمانی سفر کے بعد روحانی سفر کا ذکر ہے، بڑی گہری مانوی تبدیلی ہے، ٹرانزیشن ہے. یہاں پہلے سواریوں کا ذکر کیا، اور پھر انسان کس رستے پہ چلتا ہے اس کا ذکر کیا، قصد السبیل اور جائر کا. لیکن یاد رکھیے کہ حق کا راستہ ایک ہے اور ٹیڑھے راستے بہت سے ہیں، اور اللہ چاہتا سب کو ہدایت دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ یہ ایک سوال ہے یہاں پر. کیونکہ اللہ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی عقل استعمال کر کے حق کا خود انتخاب کرے. زندگی کے اندھیروں میں انسان کو وحی الہی کی ضرورت ہوتی ہے، گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. اللہ نے راستہ واضح کر دیا، اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواہشات نفس اور غلط رسموں کو چھوڑ کر سیدھے رستے پہ چلے. ٹیڑھے رستے پرکشش ہو سکتے ہیں، لیکن کامیابی تو صراط مستقیم پر چلنے میں ہی ہے. اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تاکہ ہم فرق کریں اور دیکھیں ہم کس رستے پہ جا رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين
هو الذي أنزل من السماء ماء ما لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے ہو اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو وہ تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھیتی زیتون کھجور کے درخت انگور اور ہر قسم کا پھل اگاتا ہے بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں زمین پر زندگی کا سب سے بنیادی عنصر پانی ہے اور پھر آسمانی پانی سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے لیکن بادلوں کے فلٹریشن سسٹم کے ذریعے میٹھا بن کے اترتا ہے تاکہ ہمارے پینے کے قابل ہو اسی سے پودے اگتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی یاد دلا رہا ہے کہ یہ نعمت اس نے پیدا کی تمہارے لیے اور 5 قسم کی چیزوں کا ذکر ہے زرع گندم چاول وغیرہ زیتون جس میں تیل ہے نخیل کھجور ہے میٹھا ہے آناب سورس آف انسٹنٹ انرجی اور من کل ثمرات، اور ہر طرح کے پھل باقی بھی، لیکن یہ خاص چیزیں ہیں، ایک بیلنس ڈائٹ ہے یہ. اور پھر اس میں تفکر کا ذکر، لقاؤں میں یہ تفکر ہوں کہ کس طرح مٹی، پانی اور بیج کے کیمیکل انٹریکشن سے کیا کیا چیزیں رنگ، خوشبو اور ذائقہ بن جاتے ہیں. اور پھر یہ سب اللہ کی نعمت، اللہ نے رزق کا انتظام کیا تمہارے لیے، پھر تمہارے آرام کا بھی. وسخر لکم اللیل والنہار، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور اس کے حکم سے ستارے مسخر کیے گئے ہیں، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں پھیلا دیا ہے اس کے رنگ مختلف ہیں، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. چار بڑے نظام، پہلا تسخیر، پھر ایک کائناتی گھڑی بتائی، پھر سورج اور چاند، اور یہ سب خود مختار نہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. پھر رنگوں کا اختلاف، معدنیات میں آپ دیکھیں سونا، چاندی، لوہا، تانبا، ہر ایک کا رنگ فرق ہے، ہر ایک کی خصوصیت فرق ہے. پھر نباتات اور حیوانات، ان کی نسلیں، رنگ. پھر مٹی کی اقسام، کہیں مٹی سرخ ہے، کہیں کالی ہے، کہیں پتریلی زمین ہے. میں نے فرسٹ ٹائم لال مٹی سیریا میں دیکھی، جو ہی ہم انٹر ہوئے سیریا میں ٹرکی سے، سبحان اللہ سین ہی بدل گیا، زمین سرخ سرخ سرخ، اور پھر پودے اگے ہوئے اس میں، عجب منظر تھا. ہمارے یہاں تو براؤن ہوتی ہے نا مٹی. پھر افریقہ جانے کے اتفاق ہوتا ہوں، کالی کالی مٹی، اللہ کی شان، ایک ہی زمین، رنگ مختلف. اور اس میں بہت ہمارے لیے غور و فکر اور سیکھنے کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ڈائیورسٹی اور کتنے مختلف چیزیں انسان کے لیے پیدا کی. وہو الذی سخر البحر، وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاؤ. سبحان اللہ، خوراک کا کیسا انتظام کیا. اور تم اس میں سے زیورات نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو جو اسے چیرتی ہوئی چلتی ہیں، یعنی پانی کو چیر کے چلتی ہیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. سارا کچھ اللہ نے دیا ہے، اینڈ پہ فرمایا شکر ادا کرو. سمندر میں انسانوں کی خوراک اور سامان تجارت. سخر البحر، اللہ نے پانی کی ڈینسٹی اس طرح رکھی کہ انسان اس پہ تیر سکتا ہے، بڑے بڑے جہاز تیر سکتے ہیں. اور پھر سی فوڈ انسان کے لیے بہترین غذا ہے، انسان کے لیے بہترین پروٹین ہے. پھر زینت کا سامان بھی ہے، ایک ہی سمندر ہے اور اس میں اتنی ساری چیزیں، اس میں پرلز ہیں، کورلز ہیں، زیورات ہیں، تمہاری جمالیاتی حس کی تسکین ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے. اور پھر یہ تجارت کا ذریعہ بھی ہے سمندر، شپنگ کا آپ دیکھیں کتنا بڑا بزنس ہے، نعمتیں ادھر سے ادھر ٹریول کر رہی ہیں، دنیا کے ہر حصے میں پہنچ رہی ہیں. اور ان نعمتوں کا مقصد کیا ہے؟ شکر گزار بن جاؤ، سب کچھ کھاؤ پیو بس شکر کرو. اور وہی نہیں ہم سے ہوتا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے، اور نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پا سکو، اور علامات بنائی، اور ستاروں کے ذریعے وہ راہ پاتے ہیں. کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہاں آپ دیکھیں زمین کی جغرافیائی ساخت اور انسانی سفر کی سہولتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور نہروں کا اور پہاڑوں کا اور راستوں کا، اور رات کے وقت ستاروں کے مدد سے راہ پانے کا. ان میں سے ہر ایک کا ایک کردار ہے. اور پھر فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، کیسے تم برابر کر دیتے ہو اس کو جو پیدا کرتا ہے اور اس کو جو کر ہی نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. بے شک اللہ یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. پچھلی تمام نعمتوں کا یہ خلاصہ ایک طرح سے کر دیا، آسمان، زمین، بارش، حیوانات، سمندر، اتنا کچھ ہے کہ تم گن ہی نہیں سکتے. اور آیت کے اختتام پہ دو صفات، غفور و رحیم، یعنی اتنی نعمتیں کہ تم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، پھر بھی اللہ تمہیں اور دیے جا رہا ہے. اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے تمہارے دلوں میں کیا وسوسے آتے ہیں اور تم ظاہر کیا کرتے ہو. جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ انسان اللہ کے احسانات کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، تو پھر تکبر ختم ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ نعمتوں کو دیکھتے ہی نہیں، ہر وقت شکایتی رہتے ہیں، خوشی نہیں ہوتے، مسکراتے ہی نہیں. تو بہرحال جس ہستی نے سب کچھ دیا نا، بس وہ عبادت کے لائق ہے. قصہ مختصر. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور یہ اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور یہ شعور نہیں رکھتے کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کی حقیقت بتائی جا رہی ہے. کہ وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود مخلوق ہیں، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. زندہ تو الحی القیوم ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. معبود ہونے کے لیے کچھ شرائط بتائی جا رہی ہیں جو صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں. ایک یہ کہ وہ خالق ہے، دوسرے کہ ہمیشہ زندہ ہے، تیسرے کہ عالم الغیب ہے، انہیں نہیں پتا یہ کب اٹھائے جائیں گے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. لہٰذا صرف اس ہستی کے آگے جھکیں اور اسی سے مانگیں جو یہ سب کر سکتا ہے، جس کی یہ ساری صفات ہیں. اپنے جیسے بے بس لوگوں سے، اور وہ مر بھی جائیں تو ان کی قبروں پہ جا کے کچھ نہیں مانگے.
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون
إلهكم إله واحد. تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکاری ہیں. اللہ دلوں کا حال جانتا ہے نا، دل نہیں مانتے ان کے، اور یہ تکبر کرنے والے ہیں. اور کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ اپنی من گھڑت دنیا سے نکلنا نہیں چاہتے. کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. ساری کائناتی نشانیوں کا ذکر کر کے نچوڑ کیا نکالا گیا کہ جس نے وہ سب کچھ کیا بس الہ وہی ہے. اور پھر آخرت پر ایمان کی بات ہے، جب انسان کے اندر سے آخرت کی جواب دہی کا خیال نکل جاتا ہے نا، تو پھر انسان مادی لذتوں میں اندھا ہو جاتا ہے، جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے. اور پھر اسے کوئی منع کرے تو تکبر کا شکار ہوتا ہے. تو بتا دیا کہ تکبر والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ کی محبت پانے کا واحد راستہ عاجزی ہے، بندگی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں پہلوں کی، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے پورے پورے بوجھ اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے، آگاہ رہو بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ جب مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوا، تو وہ حق کو تسلیم کرنے کے بجائے کیا کہتے، پرانی باتیں، کچھ کہانیاں ہیں، بس ایسے ہی ہے۔ تو بات یہ کہ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا قرآن کے بارے میں، وہ صرف خود گمراہ نہیں ہوتا، اوروں کو بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اور لوگ بھی ایسا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف سنتے ہیں قرآن کے خلاف، تو بھی قرآن کی طرف تو نہیں آتے۔ فرسودہ، بیکورڈ، پرانا، کہانیاں، ایسے لوگ جو پھر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، ان پہ دوہرا بوجھ ہوتا ہے، ذاتی گناہوں کا بھی اور دوسروں کو بھٹکانے کا بھی، اور یہ بدترین بوجھ ہے۔ تو ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی باتیں سننی بھی نہیں چاہیے جو سوشل میڈیا پر یا ویسے بھی غلط باتیں پھیلاتے ہیں اور دین کے جو احکامات ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی برائی پھیلاتا ہے نا، برائی کو پروموٹ کرتا ہے صرف ایک لائکنگ کر کے بھی، جتنے لوگ پھر اس کا پیچھا کرتے ہیں وہ سب کے گناہ کا ذمہ دار بنتا ہے۔ جب بھی آپ کسی کی بات کو پسند کرنے لگے نا، تو ایک فلٹر لگائیں، کیا یہ اللہ کی پسند کے مطابق بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا میں بلائنڈلی اس کو فالو کر رہی ہوں، واہ 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 کتنا خوبصورت بول رہا ہے، نہیں یہ معیار نہیں ہوتا۔ اور انسان کو سوچنا چاہیے کہ آج جو بوجھ اکٹھا کر رہا ہے، کل وہ قیامت کے دن اٹھا سکے گا۔
الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین واذا قیل لہم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون
قد مكر الذين من قبلهم یقیناً ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی چالیں چلی تھیں، تو اللہ ان کی عمارت کی بنیادوں سے آیا تو ان کے اوپر سے چھت انہیں پر گر پڑی، اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے یہ شعور بھی نہ رکھتے تھے۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ تو وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہیں گے آج کے دن ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ یہاں ایک طاقتور میٹافر استعمال کیا گیا ہے، بنیانہم من القواعد، کہ حق کو مٹانے کے لیے ان کے پاس بڑی مضبوط عمارتیں تھیں، سازشیں تھیں، سسٹمز تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی ضرب لگائی کہ بنیادیں ہل گئیں، اور جس چھت کے نیچے وہ پناہ لیے ہوئے تھے ان کے سر پہ آ پڑی، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی عمل کی بنیاد تقویٰ نہیں نا، تو وہ کسی وقت بھی ڈھہ جائے گا، وہ آپ اس پہ استقامت نہیں اختیار کر سکتے اگر اللہ کے لیے عمل نہیں کر رہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں، ہم کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے، ایکسکیوزز کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ غلط کر کے مانتے نہیں وہ غلط کرنے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ رکھتے ہیں، بس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بس کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ ظالموں کا ہیبت ناک انجام بتایا جا رہا ہے۔ انسان جب ملک الموت کو دیکھتا ہے نا اور عذاب کے فرشتوں کو، تو اس کی ساری اکڑ ختم ہو جاتی اور وہ ایکسکیوزز دیتا، میں تو کوئی برا کام نہیں کر رہا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان آخری وقت تک جرائم کا انکار کرتا رہتا ہے، اسی لیے پھر اس کی توبہ کوئی نہیں، جو اپنی غلطی مانتا ہی نہیں، اور پھر جہنم کے دروازوں کا ذکر، اب بابا جہنم۔ اور بیسک وجہ، ریزن جہنم میں جانے کی تکبر ہے، اس لیے مسو المتکبرین اس کو کہا گیا، اور یہ انجام عارضی نہیں خالدین ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، وہی سوال جو منکرین سے کیا گیا اب متقین سے کیا جا رہا ہے۔ اور جب تقوی والوں سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہیں بہت بڑی خیر، خیرن، نکرہ ہے نا، اس لیے بڑی خیر کہہ رہی ہوں. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، یہ آیت مجھے بڑی پسند ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھا کیا ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے. ہم سمجھتے ہیں بدلہ صرف آگے جا کے ملے گا، اچھا کرنے والے کو یہاں بھی اچھا ملے گا، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے. اور کتنا اچھا گھر ہے تقوی والوں کا، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تقوی والوں نے، کہ رب نے بہت اچھی چیز نازل کی ہے، وہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے موجود ہوگا. تقوی والوں کو اللہ اسی طرح بدلہ دے گا. سبحان اللہ، تین دفعہ اس آیت میں تقوی کا ذکر آ رہا ہے، دو دفعہ متقین اور تیسری دفعہ اتقوا. مومن کی نظر بھی مثبت ہوتی ہے، مومن کی بات بھی پازیٹو ہوتی ہے، اسے خیر کی بات میں خیر نظر آتی ہے، اور پھر آخرت کا گھر تو خیر ہی خیر ہے. جنت ہر خواہش کے پورے ہونے کی جگہ ہے، اس لیے اللہ کے دین کو، اس قرآن کو خیر سمجھ کے قبول کریں اور تقوی کی زندگی گزاریں، اور جسے تقوی نصیب ہو جائے. داؤد الطائی کہتے ہیں، اللہ جس بندے کو گناہوں کی ذلت سے نکال کر تقوی کی عزت تک پہنچا دیتا ہے، اسے بغیر مال کے غنی کر دیتا ہے، بغیر قبیلے کے معزز بنا دیتا ہے، اور بغیر انسانوں کے اسے انستا کر دیتا ہے. الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، وہ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، فزیکلی بھی صفائی کا اہتمام رکھا کریں، بیماری کی حالت میں بھی، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے. تو فرشتے جب آتے ہیں اسے صاف ستھرے پاکیزہ لوگوں کے پاس، کیا کہتے ہیں آ کے؟ وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں، وہیں سے جنت کی خوشخبری، ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. یہ اہل ایمان کی روح قبض کیے جانے کا منظر ہے، جس کی ہر مومن آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے. تو طیبین وہ ہوتے ہیں جن کے عقائد بھی شرک کی گندگی سے پاک ہوتے ہیں، جن کے دل بھی پاک صاف ہوتے ہیں، کسی کا گرج میل نہیں رکھا ہوتا، اور پھر ان کی روح کے اندر بھی ایک عجب خوشبو ہوتی ہے، اور موت کے وقت ان کی روح کے لیے خوشبودار کفن آسمان سے آتا ہے. ظالموں کو فرشتے مارتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، اہل تقویٰ کو سلام کرتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، اور یہ چیز ان کی پھر موت کی سختی کو کم کر دیتی ہے. اگرچہ اصل جنت قیامت کے دن ملے گی، لیکن مرتے ہی مومن کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس جنت کا دیدار کرا دیا جاتا ہے، ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اس کی برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی جنت کا ایک باغ بن جاتی ہے. بما کنتم تعملون کہہ کے ان کے اعمال کی قدردانی کی گئی ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے یہ سب کچھ، اگر کچھ نہ کرے تو پھر کیا ہے؟ کچھ نہیں. پھر تو مومن کے لیے موت خوفناک چیز نہیں ہے، اگر زندگی طیب ہے، پاکیزہ ہے، خیالات پاکیزہ ہیں، کلام پاکیزہ ہے، سوچے پاکیزہ ہیں، جسم پاکیزہ ہے، تو اپنی زندگی کو طیب بنانے کی فکر کرنی چاہیے. پاکیزہ سوچ، پاکیزہ زبان، پاکیزہ کمائی، پاکیزہ کھانا، پاکیزہ لباس، پاکیزگی پاکیزگی پاکیزگی. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کے رب کا حکم آ جائے، یعنی عذاب کے فرشتے یا موت کے فرشتے آ جائیں؟ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی عذاب مانگتے تھے، اور اللہ نے ان پہ کچھ ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے جو عمل کیے اس کے برے نتائج انہیں آ پہنچے، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ عذاب دیکھنے پر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. اور جن قوموں کو اللہ نے تباہ کیا، ظلم سے نہیں کیا، عدل سے کیا، وہ ڈیزرو کرتے تھے، اور وہ لوگ عذاب کی خبر سن کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے. کہاں ہے عذاب جس سے تم ڈراتے ہو؟ انسان کے اعمال ہی اس کا انجام ہوتے ہیں، برے اعمال کا نتیجہ سیئات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. یہ قدرتی قانون ہے، جو بیج لگاؤ گے وہی پودا نکلے گا. اور جب عذاب آتا ہے تو انسان کی ساری چلاکیاں، فریب کاریاں، تاویلات سب دری کی دری رہ جاتی ہیں. اور انسان کو عذاب یا موت کا انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے، بلکہ جو کرنے کا کام ہے اس پہ توجہ ہونی چاہیے.
قد مکر الذین من قبلہم فأتى اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
وقال الذين أشركوا اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے نہ ہم اور نہ ہی ہمارے آبا و اجداد اور نہ ہم اس کے حکم کے سوا کسی چیز کو حرام قرار دیتے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا تو رسولوں کے ذمہ تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے مشرکین تقدیر کو بہانہ بنا کے غلط کام کرتے تھے آج بھی ایسے لوگ ہیں ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں روک رہا اس کا مطلب ہے اللہ کی یہی مرضی ہے یاد رکھیے اللہ کی مشیت اور رضا میں فرق ہے اللہ مہلت دیتا ہے لیکن راضی نہیں ہوتا جب مشرکین نے یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں روکا کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فہل اللہ رسول اللہ البلاغ المبین اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے تمہیں ہر چیز سمجھا دی ہے حیرت کی بات ہے مشرکین دین کے معاملے میں یہ بہانے بناتے دنیا کے معاملے میں نہیں اپنے کام کاروبار بزنس ٹرپس وہ سب چل رہے ہوتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے اللہ چاہے گا تو گھر میں رزق پہنچا دے گا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اور بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو طاغوت کو پہچاننا ضروری ہے سرکش قوتیں جو اللہ کی نافرمان ہے اور فرما برداری سے روکتی بھی ہیں صرف عبادت کافی نہیں طاغوت سے بچنا بھی ضروری ہے تو ان میں سے بعض ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، لہذا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں۔ وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ، یہاں تقدیر کو بہانہ بنانے والوں کو جواب دیا جا رہا ہے۔ تمام رسولوں کی دعوت کی دو بنیادی باتیں ہیں، ایک ہے اللہ کی عبادت کرو اور دوسرے طاغوت سے بچو، کہ جو تمہیں اللہ کی عبادت سے روکے اس سے دور ہو جاؤ۔ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ عبادت کے ساتھ ساتھ طاغوت کا انکار نہ کرے۔ طاغوت طغا سے ہے، سرکش ہونا، سرکش لوگ جو کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے، انتہائی ڈھیٹ، نہ صرف یہ کہ خود بھٹکتے ہیں اوروں کو بھی بھٹکاتے ہیں ساتھ، اپنے خیالات ہر جگہ نشر کرتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، نہ سمجھ لوگ۔ اور یہاں دو گروہوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے، من ہد اللہ اور من حقت علیہ الدلالہ، جس نے اپنے اختیار سے حق کو پہچانا اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا، جنہوں نے ہٹ دھرمی دکھائی ان پہ گمراہی ثابت ہو گئی، اللہ نے زبردستی نہیں کی، جس نے جو چاہا اس کو وہی ملا۔ پھر مشاہدے کی دعوت ہے، زمین میں چل پھر کے دیکھو، پرانی قوموں کے کھنڈرات دیکھو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، اور بتا دیا گیا کہ ہدایت صرف طلبگار کو ملتی ہے۔ اور پھر اس آیت میں سبق یہ ہے کہ سیر و سیاحت کا ایک مقصد ہونا چاہیے، دنیا میں اگر چلنا پھرنا ہے تو پچھلی قوموں کے انجام کو دیکھو، سبق سیکھو۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، تاکہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور تاکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جان لیں کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ مشرکین دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے، اور پکی قسمیں کھا کے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل کے دوبارہ اٹھنا ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کو ایک لفظ بلا کے ساتھ رد کر دیا، کیوں نہیں اٹھنا۔ اور قیامت کے قیام کی دو بڑی وجوہات فرمائی، تاکہ اللہ حق اور باطل میں دو ٹوک فیصلہ کر دے، حق کو حق کر دکھائے اور باطل خوب نظر آ جائے۔ اور پھر یہ کہ آخرت پر یقین انسان کو ذمہ دار بناتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، بے شک جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا اس کے بارے میں یہ کہنا ہوتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی، یعنی اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ بارش سے پودے اگا دیتا ہے تو تم بھی زمین سے دوبارہ نکل آؤ گے۔ میٹر ہو یا انرجی ہو، مادہ ہو یا توانائی ہو، سب اللہ کے تابع ہے، سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ جو چاہے کرے تمام چیزوں کے ساتھ۔
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون
والذين هاجروا في الله اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی یقیناً ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر یقیناً بہت بڑا ہے کاش وہ جانتے ہوتے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں یاد رکھیے اللہ کی خاطر ہجرت کا صلہ بہت بڑا ہے وہ ہجرت جو کسی دنیاوی فائدے یا مال دولت کی وجہ سے نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہو اور خصوصاً جب انسان پر ظلم کیا جائے گھر سے نکال دیا جائے تو انسیکیور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے خوف دور کر دیا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دے گا اور پھر آخرت کے بڑے اجر کا بھی ذکر کیا تاکہ امید رہے ان کو لیکن اس کے لیے صبر اور توکل ضروری ہے یہاں مہاجرین کی دو صفات بیان کی گئی کہ انہوں نے صبر بھی کیا اور وہ توکل بھی کرتے ہیں یعنی دشمنوں کے ظلم پہ صبر کیا اور اپنے اگلے معاملات فیوچر کو اللہ کے حوالے کر دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دی گئی چھوٹی سی قربانی بھی ضائع نہیں ہوتی اللہ دنیا میں بھی اس کا نعمل بدل دیتا ہے اور آخرت میں بھی اور صبر کا مطلب بزدلی نہیں حق پہ ڈٹے رہنا ہے اور مہاجرین نے ثابت کیا کہ وہ حق کے لیے ہر تکلیف برداشت کر سکتے ہمیں تو کوئی تکلیف بھی برداشت نہیں کرنی پڑتی پھر بھی نہیں ہم مانتے اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور خصوصاً ان کو جو اس کی خاطر ستائے گئے ہوں لو کانوا یعلمون اس پر بات ختم ہوئی کہ کاش وہ جانتے ہوتے کیونکہ جو جانتا ہوتا ہے نا کہ اللہ کے لیے قربانی کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے وہ ہمیشہ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو واضح دلائل اور صحیفوں کے ساتھ اور ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں یہاں مشرکین کے اعتراض کا جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ رسول کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ رجال آئے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بن سکیں اور پھر بتایا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ پہلے رسول انسان تھے یا فرشتے تو اہل ذکر یعنی یہود و نصارہ کے علماء سے پوچھ لو کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سب انسان تھے اور اس سے کہ زندگی کا اصول بھی ملتا ہے کہ جو بات نہ پتا ہو جس شعبے کا انسان کو علم نہ ہو اس شعبے کے ماہرین ایکسپرٹ سے رجوع کر لے اور پھر یہ کہ ہر رسول کو بینات اور صحائف اور کتابیں دی گئیں وزبر دیے گئے اور آپ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا گیا الذکر وانزلنا الیک الذکر دوسری دفعہ اس بارے میں قرآن کے لیے لفظ ذکر آ رہا ہے اور قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے لتبین للناس سمجھنے کے لیے ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری کس کی تھی سمجھانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا یعنی جو معنی وہاں عملی زندگی کا بتایا گیا قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول کی ضرورت ہے کیونکہ انسان کے ذہن میں کئی ابہامات ہوتے ہیں تو کلیرٹی پھر کسی کے کرنے سے ہی آتی ہے اور آیت کا اختتام لعلہم یتفکرون پر ہوتا ہے کہ اسلام سوچ بچار کا دین ہے غور و فکر کرنا ہوگا اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرنا ہوگا قرآن کو صرف سن کے نہ گزر جاؤ اس پر غور و فکر بھی کرو اب آ رہا ویکینڈ دیکھتے ہیں کون غور و فکر کرتا ہے تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے اگر کوئی کہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہم خود ہی سمجھ لیں گے تو یہ کافی نہیں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹرپریٹیشن جاننا ضروری ہے اور انبیاء کا طریقہ کیا تھا دلیل کے ساتھ بات کرنا ہم بھی جب دین کی بات کریں تو دلیل سے کرنی چاہیے اور اللہ نے ہمیشہ انسانوں میں رسول ہی بھیجے اور رسولوں کی طرف وحی بھیجی اور قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ ہم لوگ قرآن میں غور و فکر کریں
والذین ہاجروا فی اللہ من بعد بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
کچھ لوگ لیسن شروع ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ ختم ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، آپ کن میں سے ہیں؟ اور کچھ دونوں وقت خوش ہوتے ہیں، آغاز میں بھی اور انتہا میں بھی. فبذالک فلیفرحوا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.